وتغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين صرت من الأصباط وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمہیں قاتل تمہیں مقدر تمہیں منصف ہے تمہیں قاتل تمہیں مقدر تمہیں منصف کرے پکڑ میرے کرے خون کٹایا کس پر کرے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میرے لاشے کے ٹکڑے دخل کرنا سو مزاروں میں تم سے اے مجاہد و جہان کا سبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میرے لاکر احترام قابل صد احترام کی چرخنی کے ریوز نوجوانوں اور دوستوں مدرسہ تجوید القرآن نے ہر سال 10 محرم کو یہ عظیم شان شہادت کانفرنس منعقد ہوتی ہے کئی سال پہلے اسی کانفرنس میں متعدد مرتبہ حاضری دے چکا ہوں آج بھی شہادت کانفرنس کے اسی سلسلے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات انتہائی صبر و سکون سے انتہائی تحمل اور بردباری سے توجہ اور غور و فکر سے میری معروضات سماعت فرمائیں گے اگر آپ کی توجہ شامل حال ہوئی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نئی معلومات اور بہت سی اہم چیزوں کا علم ہوگا میرے بھائیوں اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہیدوں میں ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں. دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت حسین کی عظمت کا منکر ہو. حضرت حسین پیغمبر کے نور العین ہیں. حضرت حسین اسلام کا مہکتا ہوا پھول ہے. حضرت حسین اسلام کی درخشندہ تصویر ہے. حضرت حسین جرت و بسالت کا امین ہے. حضرت حسین پیغمبر کی لخت جگر کا جگر گوشہ ہے. حضرت حسین عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے. حضرت حسین رفعت و بلندی کا معمار ہے. حضرت حسین عظمت و تقدس کا امین ہے. حضرت حسین رفعت و بلندی کا امام ہے. حضرت حسین علی المرتضیٰ کا جگر پارا ہے. حضرت حسین بہادری میں، علم میں، عبادت میں، بصالت میں، ریاضت میں، تفقہ میں، قانون میں، علم میں، تہجد میں، نمازوں میں، صلات میں، حج میں، دنیا کے ہر دین کے کام میں ایک بلند نشان ہے، ایک نشان منزل ہے. اور پوری دنیا کا کوئی مسلمان پیغمبر کے اس نواسے کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، آپ کو توجہ ہے؟ میں آپ کے لیے توجہ نہیں ہوں. میرے بھائیو، حضرت حسین کی شہادت بڑھا، مظلومیت برحق، مرتبہ برحق، شان برحق، فضل برحق، معرفت برحق، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کا نام لیوا ہو، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے چہرے پر جو چادر آئی اس چادر کا مقام ساری دنیا سے اعلیٰ ہے. پیغمبر جس سواری پہ سوار ہوئے وہ سواری سب سے اعلیٰ ہے. نبی نے جس دھرتی پہ قدم رکھا وہ پتھر سب سے اعلیٰ ہے. جب پیغمبر کے لیے پتھر سب سے اعلیٰ ہے، پیغمبر کی وجہ سے چادر سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی وجہ سے سواری سب سے اعلیٰ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا نواسا سب سے اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نواسے کی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا حبشے کا کالا بلال بھی سب سے اعلیٰ. میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسین کا نام کس لیے لیا جاتا ہے. ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، میرا دعویٰ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فریب کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے نواسا رسول کا نام ابو بکر کو گالی دینے کے لیے لیا ہے. وہ نواسا رسول کا نام فاروق اعظم کو کافر لکھنے کے لیے کہتا ہے. وہ نواسا رسول کا نام حضرت عثمان غنی کو بدکماش لکھنے کے لیے کہتا ہے. حضرت حسین کا کلمہ اور ہے اور اس طبقے کا کلمہ اور ہے. حضرت حسین کا قرآن اور ہے، اس طبقے کا قرآن اور ہے. حضرت حسین کا امام اور ہے، اس طبقے کا امام اور ہے. حضرت حسین کا کعبہ اور ہے، اس طبقے کا کعبہ اور ہے. حضرت حسین کے اصحاب اور ہیں، اس کے اصحاب اور ہیں. کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی. حضرت حسین کی نماز اور، اس طبقے کی نماز اور. حضرت حسین کا روزہ اور، اس طبقے کا روزہ اور. حضرت حسین کا حج اور، اس طبقے کا حج اور. حضرت حسین کا پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور، اس کے حقوق ادا کرنا اور. اس کی فقہ علیحدہ، اس کی تفسیر علیحدہ، اس کا نام علیحدہ، اس کی تعلیمات علیحدہ. ایک مسئلہ بھی توحید سے لے کر بہتوں کے مسئلے تک ایسا نہیں کہ وہ حسین سے اس کا ملتا ہو. تو میں کیسے مان لوں کہ یکم محرم سے دس محرم تک وہ حسین کا عاشق ہوگا، حسین کا عاشق ہوتا، چلو اس کو محبت ہوتی، روز غیر اس کا چارہ نہ ہوتا تو اس کو دس سے بیس تک ہونا چاہیے تھا. شہید تو دس کو ہوئے، لاشوں کی بے حرمتی تو بعد میں ہوئی، میزوں کے بقول اونچے کو سر بعد میں لٹکایا گیا. تو سوال یہ ہے کہ یکم کو شہید نہیں ہوئے وہ رو رہا ہے، دو کو شہید نہیں ہوئے وہ رو رہا ہے، تین چار پانچ چھ کو شہید نہیں ہوئے وہ چیخ رہا ہے، سات آٹھ کو
شہید بھی ہوئے وہ سینہ پیٹ رہا ہے، لیکن 10 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد جب وہ شہید ہو گئے وہ خاموش ہو کر گھر کو جا رہا ہے، 4 پائیاں سیدھی کر کے گھر کو جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کسی اولاد کا باپ بیمار ہو اور وہ اولاد سرانے بیٹھ کر روتی رہے، لیکن جب باپ مر جائے اولاد چپ کر کے گھر کو آ جائے۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ ساری اولاد اپنے باپ سے تنگ تھی کہ مرنے سے پہلے روتی تھی، باپ مر گیا تو چپ کر کے گھروں کو آ گئی۔ وہ پاگلو، تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ رونا ہے تو 10 سے 20 تک رو، یا 10 سے 10 تک روتے ہو جب وہ شہید نہیں ہوئے، یا 10 سے 10 تک روتے ہو جب تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب ان کو ہو گیا، جب ان کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بعد چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو، 4 پائیاں سیدھی کر لیتے ہو، رونا بند کر دیتے ہو، ماتم چھوڑ دیتے ہو، میں کیسے مان لوں کہ تم شہید کے غم میں روتے ہو؟ میں کہوں گا تم شہید کرانے کے لیے روتے تھے، تم جمع کرانے کے لیے روتے تھے، تم ان کو ٹکڑے کرانے کے لیے روتے تھے، تم نے قبرستان بلایا تھا، تم نے اپنے گھر بلا لیا تھا، وہ آ گئے تھے تو وہ 72 بچے اور بوڑھے تھے اور جوان تھے، تم 12,000 تھے، تم نے 12,000 خط لکھے تھے، تم نے ایک آدمی بھی نہیں مرا تھا، ایک چوٹی بھی نہیں مری تھی، وہ جمع کر دیے گئے تھے، بچے کرب و بلا میں ان کی لاشیں تڑپتی رہی تھی، تم نہیں مرے تھے، وہ روتے رہے تھے، تم نہیں مرے تھے، تمہیں کچھ نہیں ہوا، ان کی عورتیں وہاں دلکتی رہی اور تم وہاں سو رہے۔ میں کیسے مان لوں کہ 12,000 خط لکھنے والوں میں ایک بھی نہ مرے اور وہ 72 تن جمع کر دیے جائے اور ان کو پوچھنے والا کہیں نہ ہو، وہاں تم مرے کیوں نہیں، وہاں تمہاری لاشیں اٹھی کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد جب وہ زخمی ہو کر کوفہ کے بازار میں پہنچے، بتاؤ انہوں نے قاتل تمہیں نہیں کہا کہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں؟ کہ دولت نے نہیں کہا اور پوچھ لو تم نے تھا، مارا تم نے ہے، میں کیسے مانوں کہ قاتل کوئی اور ہے؟ نواسا رسول شہید مدینہ میں ہوتے، یہ کہتا مدینہ سنیوں کا مرکز ہے، سنی ذمہ دار ہے۔ حسین شہید مکہ میں ہوتے، یہ کہتا جی مکہ بھی سنیوں کا مرکز ہے، اور حسین شہید تیرے گھر میں ہو کوفے میں، کربلا کوفے سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، بلانے والا تو ہو، تیرا گھر ہو، تیری جگہ پر شہید ہو، میں قاتل تلاش کرا کے کہوں؟ کہاں ہے بلانے والا؟ کوئی امانت دکھاؤ۔ میں نے رات فیصل آباد کے 7,000 کے اجتماع میں کہا، میں نے کہا آج میں تمہاری عدالت لگا رہا ہوں، تمہاری عدالت ہے، سپریم کورٹ بھی تم ہو، ہائی کورٹ بھی تم ہو، سول کورٹ بھی تم ہو، لو کورٹ بھی تم ہو، آج میں تم سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، میں ایک مقدمہ تمہارے دروازے پر پیش کرتا ہوں، استغاثہ پیش کرتا ہوں، تم اس عدالت میں فیصلہ دو گے کہ قاتل کون ہے؟ آپ بھی اس فیصلے کے لیے تیار؟ نواز رسول کو قتل کرنے والا کون ہے؟ ابھی فیصلہ نہیں چاہیے، تم کو بلایا لو گو، آپ انہیں بلایا فیصلہ دے رہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں؟ کوئی کہہ رہا 2، کوئی کہتا 5، آج میں نے جان میں پوچھا، ایک نے کہا 8۔ نواسے کتنے؟ 6۔ کتنے نواسے؟ 6۔ نواسیاں کتنی؟ یاد ہے میری پوائنٹ کے لیے کتنی؟ نواسے کتنے؟ نواسیاں کتنی؟ یاد ہے آپ کو، بتا سکتے ہو کون کون ہے؟ یہ کوئی پتا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ایک ضمنی مسئلہ بتا کر آگے چلیں، تاکہ کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کتنی بیٹیاں؟ حضور کی سب سے پہلی بیٹی کا نام ہے زینب، حضرت زینب کا نکاح حضرت قاسم ابو العاص ابن ربیع اموی کے ساتھ ہوا، اور ان کے گھر میں 3 بچے پیدا ہوئے، کتنے؟ 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ وہ 2 لڑکے حضور علیہ السلام کے کیا لگے؟ ایک لڑکے کا نام علی بن ابو العاص، اور دوسرا بچہ بغیر نام رکھے فوت ہو گیا، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا گیا امامہ بنت ابو العاص۔ یہ امامہ حضور کی کیا لگی؟ نواسا۔ اور ایک بات اور یاد رکھ کہ یہ علی بن ابو العاص وہ پیغمبر کا نواسا ہے کہ جو حضرت حسین سے عمر میں 7 سال بڑا ہے، کتنا بڑا. لیکن یہ نواسا پیغمبر کا آپ کو کسی نے نہیں بتایا, اس لیے کہ اگر یہ نواسا آپ کو پتا چل جائے تو نبی کی بڑی بیٹی کا بھی پتا چل جائے. اور شیعہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو پیغمبر کی کسی اور بیٹی کا پتا ہی نہ چلے اور صرف حضرت فاطمہ کا پتا ہو. تو حضرت زینب کے سب سے بڑے لڑکے کا کیا نام ہے؟ علی بن ابو العاص. اور یہ وہ علی ہے, بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ پتا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو 7 سال کی عمر کا ایک بچہ حضور کی سواری پر سوار تھا جسے حدیث نبوت کہا گیا. اور وہ حدیث نبوت یہ 7 سال کا بچہ تھا اور اس کا ذکر طبقات نے ساتھ میں اور مولانا نا کے ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ رحم نے 6 کتابوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابو العاص جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی حضور علیہ السلام کے ساتھ سواری پہ سوار تھے اور جب خانہ کعبہ میں رسول اللہ داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے بت گرانے والا یہ علی بن ابو العاص حضور کا نواسا تھا جس نے پیغمبر کے کندھے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے 360 بت گرائے. لیکن دشمن نے یہ علی بن ابو العاص آپ کو بلا دیا اور کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ, انہوں نے کعبے کے بت گرائے. حالانکہ مرتبے میں حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اونچا ہے لیکن کعبے کے بت گرانے والا یہ پیغمبر کا نواسا حضرت زینب کا نام تھا. میرے بھائیو, یہ علی بن ابو العاص پیغمبر علیہ السلام کا پہلا نواسا, یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے اور اس کے بعد دوسرا بچہ نام رکھے بغیر فوت ہو گیا اور تیسری بچی پیدا ہوئی, اس کا نام امامہ بن ابو العاص. یہ امامہ وہ لڑکی ہے کہ جنگ بدر میں جب حضور کے پاس مال غنیمت آیا تو کسی بچی کے گلے میں رسول اللہ نے ہاتھ ڈالا اور اس بچی کو پیغمبر پیار کرتے رہے. یہ رسول اللہ کی نواسی امامہ ہے. اور ایک اور اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ کے کرانے لگ گئے جب ان کی وفات کا وقت تھا تو حضرت علی نے فرمایا, فاطمہ تیری وفات اگر ہو گئی تو مجھے تیرے جیسی عورت نہیں ملے گی. حضرت فاطمہ نے فرمایا, علی اگر تو میرے جیسی عورت سے شادی کا خواہش مند ہے تو جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وفات کے بعد میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ سے شادی کرنا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد اس حضرت زینب کی لڑکی امامہ سے شادی کی. آج کوئی شیعہ یہ کہے کہ حضور کی بیٹی ایک ہے اس سے پوچھو کہ اگر بیٹی پیغمبر کی ایک ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد شادی کس لڑکی سے کی, اس لڑکی کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, ان کا نانا کون, تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ امامہ بن ابو العاص یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری بیوی ہے. اور اس امامہ کے وطن سے حضرت علی کے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک بچے کا نام زید بن علی تھا اور دوسرے کا نام جاہیہ بن علی تھا. اب اس رشتے کی بنیاد پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ زینب حضرت علی کی کیا لگی, سانس لگی یا نہ لگی, اور سانس ماں کے درجے پر ہوتی ہے. راضی ایسا بدبخت ہے کہ علی المرتضیٰ کی ماں کو بلا رہا ہے, علی کی بیوی کو یاد رکھ رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ علی کی بیوی ہے, نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب علی المرتضیٰ کی ساس ہے, نبی کی ایک بیٹی علی کی ماں کے درجے پر ہے اور دوسری نبی کی بیٹی علی المرتضیٰ کی بیوی کے درجے پر. میرے بھائیو, آپس میں تعلق ہے, آپس میں محبت ہے, آپس میں پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے کا نام کیا ہے؟ علی. کیا نام ہے؟ علی. اور دوسرا بچہ نام رکھے بغیر پیدا ہو گیا. تیسری بچی امامہ, حضور کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, جن کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس لڑکے کا نام عبداللہ بن عثمان تھا. یہ جو عبداللہ بن عثمان ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں یہ بچہ فوت ہو گیا, لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہ بچہ جوان ہوا جس کی شادی حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے ہوئی. اس رشتے کی بنیاد پر امیر معاویہ کی یہ بھی پیغمبر سے ایک رشتے داری بن گئی کہ امیر معاویہ کی ایک لڑکی کا نکاح رسول اللہ کے نواسے عبداللہ بن عثمان کے ساتھ ہوا. میرے بھائیو, یہ عبداللہ بن عثمان حضور علیہ السلام کا نواسا بنا اور اس بنیاد پر یہ 3 نواسے ہو گئے اور ایک نواسی امامہ ہو گئی. اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا, ان کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا, ان کے بطن سے 6 بچے پیدا ہوئے. توجہ فرمائے, سب سے بڑی بچی پیدا ہوئی, حضرت فاطمہ نے اپنی بڑی لڑکی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھا. پھر دوسری بچی پیدا ہوئی, اس کا نام دوسری بیٹی کے نام پر دوسری بہن کے نام پر رقیہ رکھا. تیسری بچی پیدا ہوئی, اس کا نام تیسری بہن کے نام پر ام کلثوم رکھا. یہ وہ زینب ہے جو کربلا کے میدان میں جن کا خطبہ مشہور ہے, اور رقیہ وہ ہے جن کا نکاح حضرت جعفر تیار سے لڑکے عبداللہ بن جعفر سے ہوا. ام کلثوم وہ لڑکی ہے کہ جن کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوا. یہ 3 بچیاں پیدا ہوئی, ان کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا, اس بچے کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے اس بچے کا نام حرب رکھا. توجہ فرمائے, حضور علیہ السلام نے آ کر حرم کی بجائے اس کا نام حسن رکھا. دوسرا بچہ پیدا ہوا, حضور علیہ السلام نے اس کا نام حسین رکھا. تیسرا بچہ پیدا ہوا, اس کا نام حضور علیہ السلام نے محسن رکھا. یہ تین لڑکے اور وہ تین لڑکیاں, اور اس سے پہلے ایک لڑکی امامہ اور تین بچے. اس طرح پیغمبر کے چھ نواسے اور چار پیغمبر کی نواسیاں ہیں. پیغمبر علیہ السلام کے ان چھ نواسوں کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن راسبیت میں 1400 سال میں آپ سے یہ سارے نواسے بلا دیے اور صرف یہ کہا کہ نواسا صرف حسین ہے, نواسا صرف حسن ہے, حالانکہ پیغمبر کے چھ نواسے ہیں اور پیغمبر کی چار نواسیاں. یہ یاد رہیں گی آپ چار پر بنے رہتے ہیں ان شاء اللہ. باقی نے اتنا تکلف بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے یار اصل ضرورت ان شاء اللہ تو سارے کہہ رہے ہوں سوائے سارا تنظیم کے ڈرامے میں ہو یاد تھی کی رکھنا ہے. توجہ نواسے کتنے ہیں, نواسیاں کتنی ہیں؟ کیا اب ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان کو 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کو آئے ہوئے 4 سال تھا کہ حضرت حسین کی پیدائش. حضرت حسن حضرت حسین سے 11 مہینے بڑے تھے, اور حضرت حسین کی جب پیدائش ہوئی تو اس پیدائش میں دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کون سی تھی؟ اگر کسی کا ذکر شیعہ اپنی کتابوں میں کر دیتے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے وطن سے جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو دایا کا فریضہ سر انجام دینے والی عورت کا نام حضرت اسماء بنت عمیس ہے, وہ صدیق اکبر کی بیوی ہے. اسماء بنت عمیس نے دایا کا فریضہ سر انجام دیا. اور دودھ پلانے والی عورت کون سی ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے, جو حضرت ابوبکر صدیق کی سانی ہے, اسماء کی بہن ہے. اور اس ام الفضل بنت عمیس نے حضرت حسین کو دودھ پلانا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دودھ پلانے والی جو عورت ام الفضل ہے, اس کا نکاح حضرت عباس کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ام الفضل وہ خاتون ہے جس نے خدیجہ الکبریٰ کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جو عورت داخل ہوئی ہے, یعنی مسلمانوں میں دوسری مسلمان خاتون یہ ام الفضل بنت عمیس. اور یہاں ایک بار اور آپ کو یاد رکھنا یاد کرنا ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس, یہ کل 5 بہنیں, کتنی بہنیں؟ اور 5 بہنیں بڑے بڑے صحابہ کے گھر میں ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ میں دشمنی تھی, شیعہ کہتا ہے علی اور صدیق میں دشمنی تھی. شیعہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور باقی صحابہ میں دشمنی تھی, امیر معاویہ اور حمزہ میں دشمنی تھی, امیر معاویہ اور عباس میں دشمنی تھی. لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی اختلاف نہیں تھا. توجہ فرمائیں, یہ 5 بہنیں ہیں اور ان میں سے پہلی بہن حضرت اسماء بنت عمیس ہے. یہ جو اسماء بنت عمیس ہے, ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا. اور حضرت جعفر طیار کے گھر میں اس اسماء کے وطن سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک کا نام عبداللہ بن جعفر, دوسرے کا نام محمد بن جعفر. اور جب حضرت جعفر طیار جنگ موقع میں شہید ہو گئے تو یہ اسماء بیوہ ہو گئی. اس بیوہ عورت کا نکاح جب حضرت علی المرتضیٰ نے صدیق اکبر کے ساتھ کر دیا, کیونکہ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور یہ اسماء بیوہ ہو گئی تھی. تو گویا کہ ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کیا. بیوہ بھابھی کا نکاح جب صدیق اکبر کے ساتھ حضرت علی نے خود کر دیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. خمینی کہتا ہے کہ ابوبکر کافر تھے, شیعہ کہتا ہے کہ ابوبکر کافر تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صدیق اکبر مسلمان نہیں تھے تو علی المرتضیٰ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح کافر میں کیوں کیا؟ قرآن اور حدیث کو چھوڑے اس نکاح نے ثابت کر دیا کہ ابو بکر صدیق سے بڑا مومن کوئی نہیں. ابو بکر کا ایمان اس نکاح نے ثابت کر دیا. اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں یہ اسماء بنت عمیس آئے, حضرت ابو بکر کے 2 بچے محمد بن ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر اسی اسماء کے وطن سے پیدا ہوئے. اور جب یہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو یہ اسماء پھر بیوہ ہو گئی. تو علی المرتضیٰ نے پھر اس بیوہ بھابھی کے ساتھ خود نکاح کر لیا. اور جب خود نکاح کیا تو اس اسماء کے وطن سے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں پھر 2 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ پھر 2 بچے اسی اسماء کے وطن سے پیدا ہوئے. میرے بھائیوں, اس رشتے کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہ اسماء کل 5 بہنیں ہیں. اور بڑی بہن اسماء بنت عمیس, ان کا نکاح ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا. پہلا نکاح جعفر طیار کے ساتھ ہوا, تیسرا نکاح علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا. اور ان کی چھوٹی بہن ام الفضل بنت عمیس حضرت عباس کی بیوی ہے. ان کی ایک بہن حضرت سلمہ بنت عمیر یہ حضرت حمزہ کی بیوی ہے، ایک بہن حضرت قریظہ بنت صغرا یہ امیر معاویہ کی بیوی ہے، ایک بہن میمونہ بنت حارث یہ پہلی بہن ہے، یہ رسول اللہ کی بیوی ہے۔ اس رشتے کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر اور علی حمدلف، صدیق اکبر اور معاویہ حمدلف، صدیق اکبر اور عباس حمدلف، صدیق اکبر اور حمزہ حمدلف، صدیق اکبر اور محمد رسول اللہ حمدلف۔ شیعہ کہتا ہے صدیق کافر تھے، شیعہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کافر تھے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کی دیوا بھابھی کا نکاح صدیق سے ہوا، بتاؤ کافر کون تھا؟ علی المرتضیٰ کی ایک سالی کا نکاح امیر معاویہ کے ساتھ ہوا، بتاؤ کافر کون تھا؟ اور شیعہ ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہے اور اہل سنت ان کی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ شیعہ کہتا ہے خاندان نبوت اور صحابہ دشمن تھے، مسلمان کہتا ہے نہ دشمن پہلے تھے نہ بعد میں تھے نہ آج ہے، ان کی محبت قرآن کے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم ان کی آپس میں محبت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ توجہ آپ کی حضرت سیدھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب 7 دن کے ہوئے حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، حضرت حسین کو ہاتھوں سے اٹھایا، ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور ان کے بال کاٹ کر ان کے بالوں کے برابر چاندی خراب کی۔ حضرت حسین فاطمہ الزہرا کے گھر میں پرورش پاتے تھے، رسول اللہ کو بڑی محبت تھی کیونکہ حضور کی آخری زندگی میں پیغمبر کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھی، باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، اس لیے حضرت فاطمہ کے بچوں سے بھی محبت تھی پیغمبر علیہ السلام کو۔ حضرت محسن بچپن میں فوت ہو گئے تھے، حضرت حسین گھر میں روتے، پیغمبر قریب سے گزرتے اور گزرتے ہوئے فرماتے کہ فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسین کے چہرے کو بڑی مشابہت تھی، حضرت علی کے ہاتھوں میں حسین تھے، مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی مشابہت کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے فرمایا علی یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ صدیق نے فرمایا تمہارا بیٹا نہیں، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے، اور صدیق نے فرمایا تمہارا بیٹا نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا تو صدیق نے فرمایا یاد رکھو ابن علی شبہن لی نبیاً، بیٹا علی کا ہے تیرا مصطفیٰ کا۔ آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے، پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آج شیعہ کہتا ہے کہ حسین اور صدیق میں دشمنی تھی، حسین اور فاروق میں دشمنی تھی، میں کہتا ہوں آپس میں اتنی محبت ہے، اس محبت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ خاندان نبوت اور صحابہ میں اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ ایک واقعہ سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں صدیق اکبر کے درمیان سے نکال دو، شیعہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 12 اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، کتنے بیٹے یاد رہیں گے آپ کو؟ ابو بکر صدیق کی 4 بیویاں، 4 بیویاں، پہلی بیوی کا نام قتیلہ بنت عبد الرزاق، دوسری بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ، تیسری بیوی کا نام زینب بنت رومان، چوتھی بیوی کا نام اسماء بنت عمیر۔ یہ 4 بیویاں، 4 بیویوں کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمان، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ، تیسرے بیٹے کا نام محمد، بڑی بیٹی کا نام اسماء، دوسری بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم۔ یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمان کا ایک جگہ نکاح ہوا اور ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پر اسماء رکھا، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ یہ محمد ابو بکر صدیق کا پوتا لگا اور وہ اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی لگی، اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا۔ جب نکاح ہوا تو ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نام ام سروا رکھا گیا، یہ ام سروا ابو بکر صدیق کی پوتی بھی کہلائی اور پوتی بھی کہلائی، ابو بکر صدیق کی نواسی بھی کہلائی اور پوتی بھی کہلائی۔ اس اسماء کا دادا بھی صدیق اکبر ہے، اس کا نانا بھی صدیق اکبر ہے۔ اس ام سروا کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت علی کے لڑکے کا نام ہے حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام ہے زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام ہے امام باقر۔ اس ابو بکر صدیق کی بچی ام سروا کا نکاح حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا، اور امام باقر کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اسی بچی کے بدن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اور بعد میں اسی لڑکی کی اولاد سے موسیٰ آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم پیدا ہوئے، سقی علی پیدا ہوئے، نقی علی پیدا ہوئے، اصل عسکری پیدا ہوئے. تو میرے بھائیو اسی لیے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولد علی ابو بکر میرا بہن، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا سسیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوار ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے. اور شیعو تم نے امام جعفر کے نام پہ جس کا جعفری بنا کر کہا صدیق کا ہے، اور امام جعفر کہتا ہے صدیق میرا باپ ہے، صدیق میرا پیشوار ہے. صدیق کو درمیان سے نکال کر امام جعفر کی امامت کو اور باقی اماموں کی عظمت کو ثابت کر کے دکھا کہ راجا دعویٰ امام جعفر سے محبت کا جھوٹا ہے. سنی سچا
یہ لفظ کہنا بھی کتے کی کمی ہے. چلو جو میرے طرف ہے سمجھنے بات آ رہی ہے میرے بھائیو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کل عمر 52 سال، کتنی عمر 52 سال کی عمر میں نواز رسول شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے گھر میں پرورش پاتے تھے، بڑی غربت تھی، بڑی پریشان حالی تھی. حضرت علی المرتضیٰ ویسے بڑے غریب تھے، عید کا دن آیا گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کپڑے پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. حضرت حسن حسین نے فرمایا کہ اماں ہمارے پاس تو کپڑے کوئی نہیں. فاطمہ تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سجدے میں پڑھ کے کہا اے اللہ ساری دنیا کے سردار کی بیٹی ہوں، بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، اے اللہ میری مدد کر. تھوڑی دیر کے والی قاضی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بند کپڑے حضرت فاطمہ کو دے دیے گٹھڑی میں. جب گٹھڑی کھولی تو بڑے خوبصورت کپڑے تھے، رسول اللہ تشریف لائے. حضور نے دیکھ کر فرمایا فاطمہ یہ دنیا کے کپڑے نہیں، یہ جنت کے کپڑے. میرے بھائیو فاطمہ الزہرا کی غربت کا عالم کیا تھا، عبادت کا عالم کیا تھا، ان کی عظمت کا عالم کیا تھا، اور ان کی انہوں نے غربت میں کیسے وقت گزارا تھا. ایک واقعہ سماعت فرمائے، بغاوت کیسی تھی. ایک آدمی نے دروازہ پر کٹایا، بی بی فاطمہ سے کہا کہ اے آل رسول، اے خاندان نبوت، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں مقروض فقیر ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں. فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ گھر میں تو ہمارے بھی کچھ نہیں، لیکن میں تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹا تھی. یہ میری چادر ہے جو رسول اللہ نے مجھے دی تھی. یہ چادر لے کر اس یہودی شمون کے پاس جاؤ اور یہ چادر بطور رحم کے اس کے پاس رکھو، اور اسے کہو کہ پیغمبر کی بیٹی نے کہا ہے کہ یہ چادر رکھو، اس کے بدلے میں تیرا قرضہ اتار دے، اس کے بدلے میں تیری غربت قبول کر دے، اس کے بدلے میں تیرا بیٹ بھر دے. وہ چادر لے کر یہودی کے پاس گیا. یہودی نے رسول اللہ کی چادر دیکھی، پیغمبر کی بیٹی کی چادر دیکھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے جو کسی غریب کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا. وہ چادر دیکھ کر وہ پڑا اور اس نے کہا کہ یہ چادر بھی لے جاؤ، میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں. اور اسی جگہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا. میرے بھائیو فاطمہ کو پڑھا کہ دین سے عشق کیا تھا، سخاوت کیا تھی. حضرت فاطمہ وہ عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ کا کہ رسول اللہ سے عشق تھا، اپنے والد سے عشق تھا، والد سے اتنا پیار تھا کہ حضور کی وفات کا وقت آیا حضرت عائشہ بھی سرانے رہتی ہیں، فاطمہ بھی سرانے رہتی ہیں. حضور علیہ السلام نے فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں کوئی بات کہی، فاطمہ غیر و قطار رونے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا، فاطمہ مسکرانے لگی. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. 2-3 دن گزر گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ میرا جو تیرے ساتھ رشتہ ہے میں اس رشتے کی قسم تجھے دیتی ہوں، وہ رشتہ ماں والا ہے، میں تیری ماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، میں نبی کی بیوی ہوں، تو پیغمبر کا رخصت جگہ ہے، اس رشتے کا واسطہ. اے فاطمہ دیکھا کہتی ہوں بتا تیرے کان میں میرے رسول نے کیا کہا تھا، تیرے کان میں میرے پیغمبر نے کیا کہا تھا. تو فاطمہ فرمانے لگی کہ اے میری ماں عائشہ، جب مجھے پیغمبر نے پہلی مرتبہ بلایا میرے کان میں کہا فاطمہ جس بیماری میں تیرا باپ مبتلا ہے اسی بیماری میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا جنازہ اٹھ جائے گا. میں رونے لگی. اس کے بعد میرے باپ نے کہا اے فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی. میں مسکرانے لگی. اس لیے حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کا رنگ بدل گیا، حضرت فاطمہ کی صحت نے جواب دے دیا، بیمار رہنے لگی. حضرت علی سرانے رہتے ہوتے تھے، ساری ساری رات خدمت کرتے، بیماری کی حالت میں تکالیف میں مبتلا تھی. وہ فاطمہ جس نے رسول اللہ کو غسل دیتے وقت کہا تھا سبت علی مسائب لو اللہ سبت علی سر لگا لیا، میرے باپ کی موت میں مجھ پر مصیبتوں کے اتنے پہاڑ پڑے کہ اگر وہ پہاڑ دلوں پر پڑ جاتا تو دن بھی رات بن جاتا. میرے بھائیو حضرت فاطمہ الزہرا کے سہانے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی عبادت گزار عورت نہیں دیکھی کہ بیماری میں تڑپ رہی ہے، لیکن میں رات کو میں ان کے بستر سے اٹھ کر سو جاتا، ان کے کرانے سے نکل کر سو جاتا. جب میری آنکھ کھلتی تو فاطمہ الزہرا مصلے پہ سجدہ ریتے اور اللہ کے دروازے پہ روتی، اور سخاوت کا یہ عالم تھا. کوئی چیز گھر میں نہیں بچتی، حیا ہے،
حیات کا یہ عالم تھا کہ جب وفات کا وقت آیا تو فرمایا علی میں دنیا سے چلی جاؤں میرا جنازہ رات کو اٹھانا. علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ جنازے دو قسم پر ہوتے ہیں, ایک وہ شخص اس شخص کا جنازہ جس کا جنازہ پڑھ کر جو آدمی پڑھنے والا ہے جنازہ اس کی دعا سے وہ بخشا جاتا ہے, ایک وہ جنازہ کہ جس کا جنازہ پڑھنے کی جنازہ پڑھنے والا خود بخشا جاتا ہے. اے فاطمہ تیرا جنازہ پڑھ کر جو چھپوں کے لوگ خود بخشے جائیں گے, فاطمہ تو اجازت دے تیرا جنازہ دور کو اٹھائے تاکہ پوری دنیا کے لوگ شریک ہو. تو فاطمہ تو زہرا نے فرمایا تھا اے علی میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے چہرے پہ میں مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے, میں چاہتی ہوں میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے کفن پہ بھی زہر محرم کی نظر نہ پڑے. میرے بھائیو فاطمہ الزہرا کے عشق و محبت کو دیکھو, ان کے پیار کو دیکھو, ان کے دین سے شرف کو دیکھو. اس گود میں حسین جوان ہوا, اس گود میں حسین نے پرورش پائی, اس گود میں حسین نے آنکھیں کھولی. ان کی جرت و بصارت ہے, ان کی راحت ہے, ان کی حمیت ہے, ان کی عظمت ہے, ان کی رفت ہے, ان کی بلندی ہے, ان کا پیار ہے, دین سے شرف کتنا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. میرے بھائیو صدیق اکبر کا دور خلافت ہے, حضرت حسین صدیق اکبر کے دور خلافت میں جس طرح شہزادے زندگی بسر کرتے ہیں, شہزادوں کی طرح زندگی بسر کی ہے. حضرت حسین نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی, علی نے بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. جب فاروق اعظم کا دور آیا, غنیمت کا مار جب بھی کہیں کیا تھا, فاروق اعظم سب سے پہلے نوازہ رسول کو بلاتے اور غنیمت کا مار دیتے. ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا, کوئی چیز حضرت حسین کو پسند نہیں آئی. حضرت عمر نے فرمایا آج میرا دل خوش نہیں ہوا, اسی وقت ایک وفد ملک یمن میں بھیجا اور کہا کہ یمن کی چادریں بنوا کر لاؤ. یمن کی خوبصورت چادریں آئیں اور حضرت حسین کو پہنائی تو فاروق اعظم نے فرمایا جب شہزادوں کے چہروں پر چادریں سجی تو عمر کو اتنی خوشی ہوئی کہ سارے خاندان میں کپڑا اپنے میں باندھ دیتا. کبھی خوشی نہ ہوتی کہ نبی کا نوازہ خوش ہے تو فاروق اعظم بھی خوش. میرے بھائیو جب غنیمت کا مال تقسیم کرنے کا وقت آتا, حسین اور حسن کا مال سب سے پہلے نکال دیا جاتا, سالانہ وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تیرا وظیفہ 2000 سالانہ ہے لیکن حسن حسین کا وظیفہ 5000 سالانہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں جنگ بدر میں شریک ہوا ہوں, میرا وظیفہ 2000 ہے لیکن فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر جو مرتبہ تیرے نامے کا ہے اس سے وہ بہت بڑا مرتبہ حسین کے نامے کا ہے. جو ماں تیری ہے حسین کی ماں اس سے بڑی بہتر ہے, اس لیے تیرا وظیفہ 2000 ہوگا, حسین کا وظیفہ 5000 ہوگا. آج شیعہ کہتا ہے کہ خاندان نبوت نے ابو بکر میں دشمنی تھی, خاندان نبوت اور عمر میں دشمنی تھی, دشمنی اگر تھی تو وظیفہ کیسے لے لیا, مخالفت تھی تو وظیفہ کیسے لے لیا. خمینی کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے, اگر کافر تھے عمر فاروق حسین نے 5000 سالانہ وظیفہ فاروق اعظم سے کیوں لیا اور ایک دن میں لیا, 10 سال تک لیا اور وظیفہ لینا جہاز کا خلافت جہاز نہیں تھی. مسلمانوں حضرت عثمان غنی کا حضرت حسن حسین کی کیا رشتہ تھا, تھوڑی سی توجہ فرمائیں. حضرت فاطمہ بنت حسین کی شادی حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر بن عثمان کے ساتھ ہوئی. حضرت حسین کی بیٹی کی شادی فاطمہ صغرا حضرت حسین کی بیٹی ہیں, ان کی شادی حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر بن عثمان سے ہوئی. حضرت حسن کی بیٹی کی شادی حضرت عثمان غنی کے پوتے عبید اللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوئی. حضرت عثمان غنی کی ایک بیٹے کی شادی حضرت حسین کی دوسری لڑکی سکینہ کے ساتھ ہوئی. میرے بھائیو آپس میں کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنا تعلق ہے کہ عثمان غنی جب شہید ان کو جب شہادت کا وقت آیا, جب ان کو مکان میں بند کر دیا گیا, محاصرہ ہوا تو پہرے دار مقرر حضرت علی المرتضیٰ نے حسن حسین کو کیا, وہ پہرے دار ویسے مقرر کر دیا. خمینی کہتا ہے وہ بدکماش تھے, کیا بدکماش کے دروازے پہ پہرے دار دکھایا جاتا ہے, کیا کافر کے دروازے پہ پہرے دار دکھایا جاتا ہے. حسین جس دروازے پہ پہرا دے وہ کافر کا دروازہ ہوگا, حسین جس دروازے پہ پہرا دے وہ مناسب کا دروازہ ہوگا. بتا تو فیصلہ کر کہ میں حسین کا اسوا مانوں یا علی کا اسوا مانوں یا خمینی کی بات مانوں. کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں خمینی کی کوئی بات نبی کے نوازوں سے نکلی ہو. نواز کا رسول صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور خمینی کا پیسے ٹھیک کافر تھا تو معلوم ہوا کہ خمینی کا نہ علی سے کوئی تعلق ہے نہ حسین سے کوئی تعلق. یہ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا. حضرت علی کا جنازہ ان کے بیٹے حضرت حسن نے پڑھایا. ٹھیک ہے, اور یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تاریخ تبری میں, ابن حشام میں, تاریخ القوام الملوک میں, اور شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ میں, اخبار التوال میں, اور جلال العیون میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا.
ٹھیک ہے.
اور یہ دوسرا سوال آیا حضرت عمر اور ام کلثوم کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں کتنی تھی؟
ٹھیک ہے.
آج میں آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ جو سوال کرنا چاہو آپ کو اجازت,
جو سوال ٹھیک ہے.
حضرت عمر اور ام کلثوم کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں کتنی تھی؟ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم کی شادی کیوں کی,
ٹھیک
ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کی بیوی تھی, اور حضرت عمر کی یہ رسول اللہ سے بڑی گہری رشتے داری تھی کہ فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے سسر تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عمر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے خاندان میں میری ایک اور رشتے داری ہو. نبی کے خاندان میں رشتے داری کو بڑھانے کے لیے فاروق اعظم نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کا اعلان کیا. اس لیے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے پاس کرے. اس وقت یہ رواج تھا اگر کوئی شادی کے لیے کرنا چاہتا تھا پیغام بھیجنے پر, یہ کچھ آدمی تھا جو میں آج بھی ایسے. تو حضرت علی مسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کی عمر تھوڑی ہے, اس وقت ان کی عمر غالباً 7-8 سال تھی. چنانچہ ایک سال کے بعد اس عرب کے اندر 9 سال کی لڑکیاں اس دور میں گرم آب و ہوا کی وجہ سے بالغ ہو جاتی تھی 9 سال کی عمر. چنانچہ جب حضرت فاروق اعظم حضرت ام کلثوم سے شادی کی اس وقت ام کلثوم کی عمر 9 سال تھی اور حضرت عمر کی عمر 53 سال. کتنی عمر تھی آپ سمجھ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. حضرت عمر نے یہ شادی کر کے رسول اللہ کی ایک سنت کو پورا کیا کہ حضور علیہ السلام کی جب شادی حضرت عائشہ کی ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر بھی 9 سال تھی, رسول اللہ کی عمر اس وقت 53 سال. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھے کہ جب یہ شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کے گھر میں ام کلثوم کے وطن سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کے متمنا بیٹے زید کے نام پر زید رکھا. حضور کے متمنا بیٹے کا نام زید تھا تو حضرت عمر نے اپنے بچے کا نام بھی زید رکھا, اور حضور کی ایک بیٹی کا نام رقیہ تھا. دوسری بچی پیدا ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے اس کا نام رقیہ رکھا. تو فاروق اعظم نے نکاح کرنے سے پہلے بھی نبی کی سنت کو پورا کیا, نکاح کے بعد بھی نبی کی سنت کو پورا کیا, اور جب بچے پیدا ہو گئے تو نام رکھنے میں بھی نبی کی سنت کو پورا کیا. ہے تو مطلب آپ کی میرے بھائی تھوڑی سی توجہ مزید فرمائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اور باتیں آئیں گی. میرے بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس کی بات کا انکار کیا؟ کس کا بول ان کے بعد یزید کا. یزید کی بات کا انکار جب کیا تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی خلیفہ گزرے تھے؟ تو ان کی بات کا انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال قابل غور ہے, ٹھیک ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے حضرت حسین کی عمر 6.5 سال تھی, چلو جی ٹھیک ہے وہ تو بچے تھے. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے حضرت حسین کی عمر 8.5 سال تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو حضرت حسین کی عمر 18.5 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 18.5 سال. لیکن 18.5 سال کی عمر میں حضرت حسین اور حضرت حسن نے حضرت عثمان غنی کی خلافت سے 12 سال تک تسلیم کیا. کتنے سال تک؟ لیکن جب یزید کا وقت آیا تو 12 دن بھی تسلیم نہیں کیا. یہ کیا بات ہے کہ یزید غلط تھا تو کبھی تسلیم نہیں کیا, اور اگر عثمان غلط تھا تو 12 سال کیوں تسلیم کی؟ خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش انسان کو خلیفہ بنا دیا. یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے, آپ توجہ فرمائیں. یہ کتاب کا نام ہے تشریح قرآن. پڑھے لکھے لوگ یہاں فقیر فرما ہے, دانشور لوگ یہاں بیٹھے ہیں, توجہ فرمائیں. خمینی کہتا ہے اس کتاب میں جس کا نام تشریح قرآن ہے, جس کے ٹائٹل سے خمینی کا فوٹو ہے, جو ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے اور ایران کے سفارت خانے سے آج بھی ملتی ہے, اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے کہ میں ایسے رب کو رب تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا. جب ناروں کا وقت آیا تو آپ تھک گئے, مجھے پتا تھا کہ آپ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بات سنیں, میری پہلے بات سنیں, تو آپ کا جو نارا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے. ٹھیک ہے,
یزید کی مخالفت کی یا نہیں تھی؟ کیوں کہ وہ غلط تھا. حضرت حسین کے تحقیق کو تصدیق میں وہ غلط تھا, تو اس کی بحث کی مقابلے سے آئے, بحث کا انکار کر دیا, گورنر نے کہا لالت کیا, لیکن نواز رسول نے فرمایا میں یزید کی بحث یزید کی غیر, تو اس کا مطلب ہے کہ غلط صرف یزید تھا, نہ امیر معاویہ غلط تھے نہ عثمان علی غلط تھے. اس لیے کہ کیا کہتے ہیں چاروں بغیر معاویہ غلط ہوتے تو جس طرح یزید کی بیعت نہیں تھی اس طرح امیر معاویہ کی بیعت بھی نہ کرتے. ٹھیک ہے, جس طرح یزید کی بیعت نہیں تھی اس طرح حضرت عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے. تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سالوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کی, حضرت حسن نے بھی بیعت کی, حضرت حسین نے بھی بیعت, اور اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بطور وزیر مشیر حسن حسین کام کرتے, اور جب حضرت علی شہید ہو گئے حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے. اتنا عرصہ تک 6 مہینے کے بعد کیا ہوا تو حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. یہ واقعہ تمام حدیث کی کتابوں میں اور تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حضرت حسن اور حسین کو اصرار کر کے اس بات پر راضی کیا کہ حضرت حسن اپنی خلافت امیر معاویہ نہیں تھی, کیوں کہ وہ غلط تھا. حضرت حسین کے تحقیق و تصدیق میں وہ غلط تھا, تو اس کی بحث کی مقابلے پہ آئے, بحث کا انکار کر دیا, گورنر نے کہا لعنت کیا, لیکن نواز رسول نے فرمایا میں یزید کی بحث یزید کی بحث, تو اس کا مطلب ہے کہ غلط صرف یزید تھا, نہ امیر معاویہ غلط تھے نہ عثمان غنی غلط تھے. اس لیے کہ اگر امیر معاویہ غلط ہوتے تو جس طرح یزید کی بیعت نہیں تھی اس طرح امیر معاویہ کی بیعت بھی نہ کرتے. ٹھیک ہے, جس طرح یزید کی بیعت نہیں تھی اس طرح حضرت عثمان غنی کی بیعت نہ کرتے. تو حضرت عثمان غنی کی خلافت کے 12 سالوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کی, حضرت حسن نے بھی بیعت کی, حضرت حسین نے بھی بیعت, اور اس کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو بطور وزیر و مشیر حسن حسین کام کرتے, اور جب حضرت علی شہید ہو رہے حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے. اتنا عرصہ تک 6 مہینے کے بعد کیا ہوا تو حضرت قیس ابن سعد ابن عبادہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. یہ واقعہ تمام حدیث کی کتابوں میں اور تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حضرت حسن اور حسین کو اصرار کر کے اس بات پر راضی کیا کہ حضرت حسن اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دیں اور ان کو تم سے صلح کر لیں. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور نے فرمایا تھا, حضرت حسن کی انگلی پکڑ کے فرمایا تھا ان ابنی ہذا سید, اے میری نسل کے لوگوں یہ میرا بیٹا سید حسن سردار ہے, یہ حسن سردار ہے میرا بیٹا. لعل اللہ کہیں جس رہا کہیں نصیحت من المسلمین, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسن کے ذریعے امت مسلمہ کے دو گروہوں میں صلح کرے گا. ان ابنی ہذا سید لعل اللہ کہیں جس رہا کہیں نصیحت من المسلمین, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امت کی تشہیر ہوئی ہے کہ حسن کی وجہ سے امت کے دو گروہوں میں صلح ہوگی. گروہ کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا اے علی کا پرانے عثمان کا بدلہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا. اور حضرت علی کا گروہ تھا, دو گروہ تھے, ان میں اختلاف تھا. حضرت علی جب شہید ہو گئے حسن خلیفہ بنے, علی المرتضیٰ کا گروہ حسن ان کی بات پہ آ گیا اور امیر معاویہ ملک شام کے دور میں تھے, لیکن چھ مہینوں کے بعد حضرت حسن نے اپنے بڑوں کے ساتھ سمیت حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب پیش کر لی تو ان کے مسلم آ کے دو گروہوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے والا حسن ابن علی تھا اور سمندر کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی, لا اللہ علی اسلحہ نہیں رفیہ کہیں نہیں مل مسلمین, یہ پیشین گوئی کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے اور پوری کرنے والا حضرت حسین کا بھائی حسن ابن علی. اور جب یہ بات کرنے گئے میری طرف تو ہے آپ کی, تو حضرت حسن جو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بات کی ہے کس کی پیشین گوئی پوری ہوئی, بولو تو صحیح, پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس حدیث کے مطابق امیر معاویہ مسلمان ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حضرت حسن کے ہاتھ پر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد جب یہ بیعت ہوئی حضرت حسن کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر, اس وقت حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین بھی موجود تھے اور حضرت حسن حسین ملک شام کے شہر مقام سکن پر موجود تھے اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن حسین نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد 19 سال تک امیر معاویہ کی مدستی میں کام کیا, 19 سال تک وظیفے وصول کیے, 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ خاندان نبوت کا مقرر ہوا, اور اس کے علاوہ سالانہ کبھی 4 لاکھ کی اضافی مدد ہوتی, کبھی 15 لاکھ کی اضافی مدد ہوتی, حضرت عقیل ابن ابی طالب کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, حضرت حسن حسین کا وظیفہ 10 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, اور عبداللہ بن جعفر کا وظیفہ 2 لاکھ سالانہ مقرر ہوا, اور سارے خاندان نبوت کے وظیفے کر ہوئے. مجھے شیعوں سے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ معاویہ کو تم کہتے ہو کافر تھے, معاویہ کافر تھا, وظیفہ لینا جہد تھا, معاویہ کافر تھا, بیعت کرنا جہد تھا, معاویہ کافر تھا, مدد جہد تھی, معاویہ کافر تھا, اقتدا جہد تھی, معاویہ کافر تھا, ان کے دروازے پہ جانا جہد تھا, اور جو غلط تھا یزید اس کا مقابلہ نواز رسول نے کیا تھا, امیر معاویہ غلط ہوتے تو یزید سے پہلے معاویہ کا مقابلہ بھی حسین کے علی کرتے کہ نہ کرتے, یہ مقابلہ ہوتا ہے نہ ہوتا. 19 سال تک حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ سے اختلاف کیا, امیر معاویہ سے لڑائی لڑی, امیر معاویہ کے مقابلے میں آئے, امیر معاویہ کو برا کہا نہیں کہا, تو شیعہ تم کہتے معاویہ کا ہوتے نہ کہتے محمود کو تم حسین کو مانتے ہو, حسین تو معاویہ کا مقتدی بنا, حسن تو معاویہ کا مقتدی بنا, تم کہتے ہو کافر ہے, میں نہیں مانتا کہ تمہارا کوئی کال عمل کی پیغمبر کے نواسوں کے مطابق. میرے بھائیو سوالات جتنے بھی ہیں چاہیے یہ تھا کہ یہ سوالات اسی عنوان کے موضوع پر ہوتے ٹھیک ہے, لیکن ماشاء اللہ آل راؤنڈر لوگ بھی یہاں موجود ہیں, ہمیں بتائیں کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھا, اور یہ بتائیں کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ, بڑے مفکر کٹے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کا جنازہ تمام صحابہ نے پڑھا, پہلے سوال کا جواب. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے نبی کی چارپائی کو اس جگہ سے 1 انچ بھی ہٹایا نہیں جا سکتا, یہ مسئلہ یاد رکھو. نبی جس جگہ کے فوت ہوتا ہے اس کی قبر نہیں بنتی, اسی جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات آپ نے پائی, تو حضرت عائشہ کے حجرے میں اسی جگہ پر انہیں کپڑوں میں آپ کو غسل دیا گیا, رسول اللہ کے کپڑے نہیں اتارے, نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے, یہ مسئلہ یاد رکھے. ایک ہے کپڑے بھی اتارے گئے, دوسرا وہاں سے ہٹایا بھی نہیں گیا, اور اس کمرے میں تمام صحابہ کی جماعت نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے تمام صحابہ کی ٹولیاں باری باری آ کر رسول اللہ کا جنازہ کر کر جاتی رہی, اور جنازہ کرنے کا مطلب رسول اللہ سلم کر ضرور بات کرنا ٹھیک ہے, سمجھ میں بات آ رہی. دوسری بات کہ قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے, ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھی جائز ہے, ہاتھ چھوڑ کر مانگنا بھی بہتر ہے ٹھیک ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کتب میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کے بعد علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل ہوں گے, کیا یہ انبیاء کی پرہیز نہیں ہے؟ پہلا سوال یہ آپ کا غلط ہے. کہاں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل کا صحیح لفظ نہیں ہے. آپ پہلے سوال اپنا صحیح کریں. صحیح بلوچ نواسی کا کیا آپ کے مارے آپ پہلے تو بتاؤ کہ صحیح بلوچ نواسی کون ہے. سنی تحریک کہتی ہے کہ صحابی افضل ہے یا نبی, تو یہ ایک اشتہار آیا ہے, اس کا جواب آپ سماعت فرمائیں. یہ سنی تحریک ہماری اپنی تحریک ہے, یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کی. ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں, ان کو راہ راست پر ہم لائیں گے, اور اس کے لیے جو معلوم مرکب تیار کرنا پڑا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارا بھائی کو بھٹک جائے تو اس کو مرکب اور معلوم بھی تو دینا چاہیے نا انشاءاللہ. تو یہ لکھا ہے کہ صحابی افضل ہے یا نبی, تو اس میں کیا اشکال ہے کہ نبی افضل ہے, نبی کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں. تو جو اخبار پر لکھا ہے اشتہار میں کہ دیکھیں جی نبی علیہ السلام جو ہے وہ 12 نبی الاول کو دنیا میں تشریف لائے, اور اس دن تو آپ کو جلوس نہیں نکالتے, یا ان کی وفات 12 نبی الاول کو کوئی جلوس نہیں نکالتے, اور یکم محرم کو صحابی کی وہ شہادت پر آپ جلوس نکالتے, ابو بکر جی کی وفات پر بھائی جماعت اسلامی کو جلوس نکالتے ہو. یہ ایک سوال ہے, یہاں مسئلہ یاد رکھا کہ 12 نبی الاول کا جو جلوس نکلتا ہے اس کی حیثیت بالکل اور ہے, اور جو یکم محرم اور بھائی جماعت اسلامی کو سپاہی صحابہ جلوس نکالتی ہے ان کی حیثیت بالکل اور. کہ ہمارا جو جلوس ہے یکم محرم اور بھائی جماعت اسلامی کا, یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ کوئی اسلام کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآن یا حدیث میں یا دین میں آیا ہے کہ یہ جلوس نکالو, اور نہ ہم اس کو دین کا اصل سمجھ کر جلوس نکالتے ہیں. یہ بھی جاؤ ہمارا جو جلوس مطالبات کا ہے, جس طرح مزدور جو ہے یکم مئی مزدوروں کا دن ہے, اور مزدور یکم مئی کو اپنے مطالبات کا جلوس نکالتے ہیں کہ اس دن شکاگو کے مزدور مرے تھے اس دن وہ مطالبات کا جلوس نکالتے تھے, ہمارے مطالبے پورے کرو, ہمیں بونس دیا جائے, ہماری تنخواہیں پوری کی جائے. ٹھیک ہے, تو جس طرح وہ جلوس ہے ہمارا یہ جلوس یکم محرم کا بالکل اسی طرح مطالبات کا جلوس ہے. تو فاروق اعظم کے یوم شہادت پر پاکستان میں چھٹی نہیں ہوتی, اور عربیہ ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام اثر نہیں ہوتے, جبکہ حضرت حسین کا درجہ حضرت عمر فاروق سے زیادہ نہیں, لیکن ان کے یوم شہادت پر 9 اور 10 محرم کو 2 دن چھٹی ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کے یوم شہادت پر چھٹی کی جائے, اور یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ مطالبے کا جلوس ہے. جس طرح کلرکوں کے جلوس ہوتے ہیں, محنت کش مزدوروں کے جلوس ہوتے ہیں, کسانوں کے اپنے مطالبات کے لیے جلوس ہوتے ہیں, تو اس طرح ہم صحابہ کے موقع اور سپاہی ہیں, تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کو منوانے کے لیے مطالبات کا جلوس ہوتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس جلوس کے کپڑے اچھے پہن کر آؤ, مشروع لگا کر آؤ, اور جناب علی اس لیے کہ رسول اللہ بھی ساتھ آئے ہیں اور یہاں چلیں گے اور عبادت ہوگی, یہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے, اور ہم یہ ایک عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دیکھو اس سال ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے جس شہر کا دوسری اور بیٹی اپنے شہر میں چھٹی کر دے وہاں یہ جلوس نہیں نکلے گا. چنانچہ اس سال خرگوزے میں اور شجاع آباد میں انتظامیہ نے چھٹی کر دی, ہم اس کو جلوس نہیں نکالا. چیچا وکنی میں جلوس نکالا, اگر اگلے سال جہاں کا اے سی کا جلوس نہ نکالو چھٹی کرتے ہیں تو چھٹی کر دو, ہم کوئی جلوس نہیں نکالیں گے. اگر یہ دین اور شریعت سمجھ کر نکالتے تو شریعت چھٹی ہونے پر کیسے ختم ہو جاتی, کوئی بات نہیں آ رہی. تو ان پاگلوں سے جنہوں نے اشتہار چھاپا انہوں کو کہو کہ عقل کے ناخن لو اور اپنی عقل کے اوپر بدعت کا غلاف مت چڑھاؤ. ہاں کہا کہ سعودی حکومت نے صحابہ کی قبروں کو مسمار کیا, سعودی عرب کی موجودہ حکومت نے کسی صحابی کی قبر کو مسمار نہیں کیا, کسی صحابی کی قبر کو مسمار کیا ثابت کرو, اگر مذمت نہ کرے تو دو مردی سزا دو. ٹھیک ہے, حضرت حسن کی وفات کہتے ہوئی وضاحت کریں, کیا میں وہاں موجود تھا؟ وضاحت کو ایسے لکھا ہے, یہ کہیں کتاب کا حوالہ پوچھتا ہوں, توجہ کر لیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جامعہ مسجد کوفہ میں خطیب و امام تھے, اور وہاں شیعوں نے شیعہ نے علی نے ان سے اختلاف کیا اس بنیاد پر کہ تم نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کیوں کی, ان کو خلافت کیوں سپرد کی. وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے ان کے نیچے سے مسلح پھینک لیا اور ان کے رام کے اوپر خنجر مارا, وہ زخمی ہو گئے. اسی زخمی حالت میں وہ مدینہ شریف آئے, مدینہ منورہ پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد کسی بھی معلوم میں شہید ہو. سمجھ میں بات آ رہی؟ حضور کے نانا کا کیا نام ہے؟ حضور کے نانا کا نام وہاب. کیا نام ہے؟ وہاب. حضور کے نانا کا کیا نام ہے؟ وہاب. اور حضور کی نانی کا نام ہے آلہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ لکھا ہے کہ ہم نعرہ تقریر لگاتے ہیں, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگاتے؟ کون کا کیا نہیں لگاتے؟ لگاؤ نعرہ رسالت. آپ کو فرق بتا دوں, جتنے بھی سننی ہیں خواب و بریلوی ہو خواب و دیوبندی ہو, ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی نعرے کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ سن لو. لفظ نعرہ عربی کا لفظ ہے. یہ نعرہ کس کا لفظ ہے؟ عربی زبان میں نعرے کا معنی ہے شایان شان. نعرے کا معنی کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر تو تکبیر کا معنی ہے بڑائی. تقریر کا کیا مانا؟ تو نعرہ تقریر کا مانا کہ پڑھائی کے شایا نشان کون ہے؟ یہ ہے. تو جواب کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ. کوئی نہیں کہتا یا اللہ. نعرہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مانا ہے شایا نہیں شان. نعرہ تقدیر کا کیا مانا ہوگا کہ بڑائی کے شایا نشان کون ہے؟ تو جواب میں کیا ہے؟ اللہ. کیوں کہ اگر جواب میں ہم کہیں یا اللہ تو مانے کوئی بنتا, یا اللہ کا مانا اے اللہ. سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ بڑائی کے شایا نشان کون ہے, تو جواب میں آتے ہیں اے اللہ, کیا مانا بنا؟ کوئی بڑا مانا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت تو رسالت کے شایا نشان کون ہے, تو جواب میں کہنا چاہیے محمد. اور محمد جو رسول اللہ ہے, اور محمد جو رسول اللہ ہے. ریلوی بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, حضور علیہ السلام کی شان محمد رسول اللہ کے لفظ میں زیادہ ہے, اس لیے نعرہ رسالت کے بعد تم بھی محمد رسول اللہ کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نعرہ رسالت کے بعد تم یا رسول اللہ کہو گے تو مرنے کو نہیں بنتا اے اللہ کے رسول. میں کہہ رہا ہوں رسالت کے شائن شان کون ہے, تم کہو گے اے اللہ کے رسول, کوئی مانا بنا؟ کوئی مانا نہیں بنا. تو کم از کم نعرہ تو ایسا نہ لگاؤ کہ جس سے مانا ہی کوئی نہ بنے. تو کم از کم عقل سے تو کام لے لو, اگر کہیں سے تمہیں نہیں ملی تو ہم سے لے لو. اور پھر ایک اور بات یاد رکھو, تم برطانیہ میں نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تو وہ لوگ کہیں گے کہ شاید یہ ہمارے بھائی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ رسول اللہ ہے, یہ نعرہ یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لگا رہا ہے. اور یہ روپیوں کے ملک میں نعرہ لگاؤ, وہ کہیں گے ہمارے بھائی ہیں کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے ماننے والے صحابی کہیں گے کہ شاید یہ یا رسول اللہ داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. لیکن اگر تم ہمارے والا نعرہ لگاؤ محمد رسول اللہ, تو کس ملک میں بیٹھو گے ہر آدمی کہے گا یہ محمد کی عمر بیٹھی ہوئی ہے. سوال سوال کر کے سواد لے لیا. تو نعرہ رسالت کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ دو نعرے کا جواب ہمارا ہے جو قرآن میں بھی ہے. محمد رسول اللہ قرآن میں ہے, یا رسول اللہ قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ اور پھر محمد رسول اللہ جو ہمارا نعرہ ہے, اس یہ کلمے کا ذکر ہے, اس کے بغیر مسلمان ہی ہو سکتا, اس کے بغیر مسلمان ہی. جو محمد رسول اللہ نہ کہے اس کے بغیر مسلمان ہی. اچھا اب تم نے محمد رسول اللہ کو نہیں کہا کہ جواب میں کیا کہا؟ یا رسول اللہ. تو لفظ کون سا بڑھایا؟ جا. تم نے بڑھایا یا, ہم نے بڑھایا محمد. تم یا کو لے جاؤ, ہم محمد کو لے جائیں. ٹھیک ہے. وہ بریلوی بھائی اس کو برا نہ منائیں, یہ تمہاری اصلاح کے لیے کہا گیا. جی تو نعرہ رسالت زندہ باد, رسالت کے شایان شان کون ہے؟ زندہ باد. یہ بنتا نہیں ادارہ. تو محمد رسول اللہ کہنا چاہیے. اگر نعرہ رسالت کہیں گے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ آشان رسالت ہو تو جواب کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے یا نہیں, جبکہ آپ کا نعرہ خلافت راشدہ حق چار یاد ہے؟ یہ سوال بھی آپ نے بڑا عجیب کیا ماشاءاللہ. ہم نے یہ نعرہ حق چار یاد کا خلافت راشدہ حق چار یاد کا میں نے کبھی نہیں لگایا, ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھے کہ اگر کوئی آدمی حق چار یاد کا نعرہ لگاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ جو خلافت چار خلافات کی ہے وہ سب سے بڑی خلافت ہے, خلافت علام الحاج مقبول. تو اس نیت پر اس تعلیم پر وہ لوگ نعرہ لگاتے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کبھی غلط نہیں کہا, یہ ان کی تعلیم ہے اور ان کی تشریح ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ امیر معاویہ کی خلافت خلافت راجدہ ہے یا نہیں, یہ بھی مسئلہ یاد رکھو. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امیر معاویہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ قرار پائے, ٹھیک ہے, خلیفہ بھی قرار پائے. اور قرآن پاک تمام صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم الراشدون, کہ تمام صحابہ راشد ہیں. تو ہر صحابی میں امیر معاویہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ تو بطور قرآن کی اس نص سے قطعی سے امیر معاویہ خلیفہ بھی ہوئے راشد بھی ہوئے. ہاں, یہ فرق ہم کریں گے کہ پہلے چار خلفاء جو ہیں ان کی خلافت خلافت علام الحاج النبوت اور خلافت موجودہ ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اس آیت کے مستحق امیر معاویہ نہیں ہے, کیونکہ جب یہ آیت اتری اس وقت امیر معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اس لیے اس آیت کے مستحق تو نہیں ہے. لیکن امیر معاویہ کی خلافت کو قرآن کی اس طرح کے مطابق خلافت راشدہ کہنا جائز ہے, لیکن پہلے چار خلفاء کی خلافت خلافت راشدہ موجودہ ہے اور امیر معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ غیر موجودہ. یا سوالانا جواب لے لو یا قاتلانا پتا کراؤ. امیر معاویہ کا نام اشرا مبشرہ میں شامل ہے یا نہیں؟ نہیں شامل. اشرا مبشرہ ان دس صحابہ کو کہتے ہیں کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری پائی. امیر معاویہ کو بھی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی, لیکن وہ بعد میں علیحدہ خوشخبری. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. بخاری میں ہے کہ یزید جنتی ہے صفحہ 410 پر, لیکن آپ اس کو جنتی کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ اس کو جنتی نہیں کہتے تو واضح ہوا کہ نعوذ باللہ نبی نے جھوٹ بولا, استغفر. بخاری شریف کے جس صفحے کا آپ نے حوالہ دیا وہاں اگر یزید کو جنتی لکھا ہو تو میں جھوٹا آپ سکے. 410 صفحے پر اگر یزید کو جنتی لکھا ہوا ہو تو بھرے اجلاس میں کہتا ہوں میں جھوٹا آپ سکوں. جس نے یہ رکا لکھا بخاری شریف ابھی لے آئے اور میں دکھا لو جس نے رکا لکھا لائے. اور یزید جوابوں پہ جوابوں پہ کام پڑ گیا ہو گئے کہ یار اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی, اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی تو بھائی وہاں پر دو صفحہ بخاری شریف کا لکھتا ہے کہ بخاری شریف کے 410 صفحے پر کہ جو جیت جنتی ہے. یہ بات یاد رکھو کہ وہاں لکھا ہوا کیا ہے, کم از کم مجھ سے یہ تو پوچھو کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھ سے یہ پوچھو کہ بخاری شریف کے 410 صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے تو میں یہ سوال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے, اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, وہ حدیث آپ سنیں اور اس کا مطلب سنیں, اور جو لوگ یزید کو جنتی کہتے ہیں وہ بھی آج اپنی اصلاح کر لیں, ٹھیک ہے, کرنی چاہیے نہیں چاہیے. سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش یغزون مدینہ کا کیسر مغفور لہم. جو شخص قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا, مدینہ کا کیسر کا معنی قسطنطنیہ, جو شخص مدینہ کیسر یعنی قسطنطنیہ کی جنگ لڑے گا مغفور لہم, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. جنتی کا
اس کے پچھلے زمانہ اور جو آدمی حج کر کے آتا ہے حضور نے فرمایا اس کے بھی پچھلے زمانہ ہو تو جو آدمی حج کر کے آئے اس کے لیے بھی نصیب النحل کا لگے گا اس کے لیے کہا کہ وہ جنتی ہے حج کر کے بعد میں آ کر جتنی مرضی دلا کر لو ٹھیک ہے تو تم دنیا کی جائیں گے بیج میں اس کے پچھلے سارے دنوں بات ہوگا ٹھیک ہے لیکن کربلا کا واقعہ اور باقی سارے واقعات بھی اس کے اختلاف ہے وہ تو بعد میں پیش آئے وہ کہاں پیش آئے اور جس بھائی نے یہ لکھا تو جنتی کا لفظ ہے اسے کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کرے جنتی کا لفظ بخاری کے نیچے کسی حدیث میں نہیں مزدور نہیں کرے ہاں جی بخار بدل نہیں کرتے اگر یاد کرنے کا کہنا صحیح نہیں تو پھر تم یاد کیوں یاد مندر کیوں کرتے ہو تو میں نے یہ کر کہا کہ یار رسول اللہ کہنا صحیح نہیں میں نے یہ کر کہا میں نے تو یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کہنا یا رسول اللہ کہنے سے بہتر تو کئیوں میں کہا گیا کہ یار رسول اللہ کہنا صحیح نہیں تو پھر تو تم کہو کہ معلوم یہ حادث ہے یار رسول اللہ کا نام کرو گیا پہلے نہیں کہو بڑے ہوگا میں کیا کروں کہ یار رسول اللہ جو ہے نعرے کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا بہتر ہے یا رسول اللہ کی محبت میں 10,000 مرتبہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی نجائز بات نہیں حضور کی محبت ٹھیک ہے یہ اسی طرح کبھی بھی حضور جہاں آ گئے ہیں جہاں میں چرٹ پی رہا ہوں حضور بھی یہاں آ گئے ہیں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں ہیں اور یا رسول اللہ اپنی محبت رسول میں آپ کہ اس میں کوئی ہے نہیں ٹھیک ہے اور یہ یاسین اور یا مزمل یا یاسین کا کیا ماننے والا یاسین یا یہ یا ہے یہ یا رسول اللہ نہیں ہے جی مسلم کو بھائی یاسین تو پوری یا اور سین ملا کر رسول اللہ کا ایک نام ہے ہم یا یاسین جو کافی بات کی سدا وہاں کہو گے بھائی یہ بات نہیں یہ رسول بڑے اہم بات نہیں یہ لکھا ہے روایت ہے کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا گروہ باغی ہے اور وہ گروہ کون تھا یہ بھی یاد رکھو یہ سوال بھی بڑا اہم ہے ایسی بات نہیں ہے جواب سوالات سوالات جو بھی آپ کریں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے سنایا تب تم کا سیاہ کل باغ لیا یا عمار بن یاسر اور عمار باغی گروہ قتل کرے گا تو یہ کون سا گروہ قتل کرے گا باغی تو یہ باغی گروہ اور عمار بن یاسر کو عمار بن یاسر شہید ہوئے اس جنگ میں جو جنگ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی ہوئی اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر شہید اور حضرت معاویہ نے یاسر حضرت علی کی طرف سے تھے اور امیر معاویہ کی طرف سے بھی تھے امیر معاویہ کی طرف سے جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں حضرت عمار سے ہوئے یعنی سوال کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تو تجھے باغی گروہ قتل کرے گا علی نے لکھنا اس میں دو باتیں یاد رکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی کے باغی نہیں تھے باغی کس کو کہتے ہیں پاکستان میں ایک آدمی موجود ہو پاکستان کو تسلیم کر چکا ہو اور اس کے بعد کہو کہ میں اس ملک کو نہیں مانتا لوگ کہیں گے یہ باغی کو لوگ کہیں گے یہ جیسے جی ہم سید کیا کہا کہ اس ملک کے پیڑ جو حالانکہ پاکستان جب بنا ہو چکا تھا اسے پاکستان کے ساتھ تھا اور باغ مارا تھا تو کہتا پیڑ جو ٹھیک ہے لیکن انڈیا کا خبر وزیر اعظم نرسیمہ راؤ ہے اس نرسیمہ راؤ کو آپ پاکستان کا باغی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے تو پاکستان کو مانا پہلے سے ہی مانا جب پہلے سے ہی مانا تو باغی کیسے پہلے مان کر پھر بعد میں انکار کرے بغاوت اس کو کہتے ٹھیک ہے جیون کے جگہ پاکستان کو مانا اور اب کہتا اس کو توڑ دو ہم کہیں گے باندھ دیں بغاوت کا بھی لیکن اگر پاکستان کا کردار سے ملک کا دشمن یہ ملک کی مخالفت کرے اسے ملک کا باغی نہیں کہیں گے ملک کا دشمن کہیں گے مخالفت کہیں گے مخالفت ٹھیک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں کہ جب تک قاتلان عثمان کا بدلہ نہیں ہوتا اس وقت تک میں تمہارے گروہ شامل نہیں ہوتا تمہاری بیعت نہیں جب حضرت علی نے قضا کی خلافت کو انہوں نے مشروط کر دیا قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اور تسلیم نہیں کیا وہ جاری کرے گا یہ بتا کر پہلے مان لیا وہ اس کا بیس میں آ گیا پھر بغاوت میں کیسے ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں سے حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ان کے بارے میں داری کا لفظ بولا گیا. عربی زبان میں داری کا معنی یہ نہیں ہے کہ ملکہ کو دشمن ہو, عربی زبان میں داری کا معنی ہے مطالبہ کرنے والا. کیا کرنے والا؟ لال لوگوں کی کتاب کو داری داری کا معنی مطالبہ کرنے والا. تو امیر معاویہ کے ساتھ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں حضرت عمار شہید ہوئے جو حضرت عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کر رہے تھے, عثمان غنی کے خون کا مطالبہ کرنے والوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے. کوئی بات نہیں آئی آپ کو مخالف بھی ہوتا تھا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں حضور نے سنایا تھا کہ معاویہ مجھے تمہارے خون سے اپنی مال کے قاتلوں کی بو آتی ہے. اس پر حضرت معاویہ نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑا جرم کیا اور شادی کر لی اس کا سنی. دل یہ روایت شیعہ کی ہے, یہ کسی دنیا کے سننے کی کتاب میں یہ روایت نہیں کہ حضور نے حضرت معاویہ کو یہ فرمایا ہے. یہ کسی صحیح روایت میں یہ بات نہیں ہے. اگر کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی صحیح تاریخ سننے کی یہ ہے تو آپ مجھے کوئی آدمی دکھائے. یہ شیعہ کی کتاب میں آپ کو تاریخ میں روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اب باقی کی کتاب خلافت معاویہ میں حضرت حسین کے بارے میں لکھا گیا. آپ نے کبھی اس کی مذمت کیوں لکھی ہے؟ آج ہی اس کی مذمت کرتا ہوں, پہلے بھی کی ہے, آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں. حضرت حسین کو جو باغی کہے گا میں اس کی مذمت کرتا ہوں گا. نواسہ رسول باغی نہیں تھے, نواسہ رسول کا مطالبہ ان کی اپنی دانش پر دیانت کے مطابق صحیح تھا. جب ہم نے مذمت کا مسئلہ تھا تو اس میں مغلوں کے کفر کا بل پیش کیا گیا, آپ نے نہ مجھ سے صحابہ کے لیے شیعہ کے کفر کا بل پیش کیوں نہیں کیا؟ بھائی پہلے ان کی ناموس کا تحفظ تو کروائیں, بل کفر کا بعد میں لائیں گے. آپ کو اتنی جلدی کہہ دیے ٹھیک ہے, کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سوال تو کسی تھوڑے پیچھے لگے اور میرے پیچھے میں وہی اب کھا جاتی صحیح لکھنا کو نہیں آیا کہ آپ کی لکھنا ہے ٹھیک ہے. اور جو ہے آپ کی میں سب ملکوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں, بات فوجوں سے سماپت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینہ میں جب امیر معاویہ فوت ہوئے اور ان کی جگہ پر ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا, تو یزید کی طرف سے بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر سے کہا گیا کہ حسین سے کہو میری بیعت ہے. نواسہ رسول نے بیعت سے انکار کیا نیک نیتی کے ساتھ اور مدینہ چھوڑ دیا اور حضرت حسین وہاں سے چلے اور مکہ پہنچے. مکہ میں فرما نے تمام صحابہ سے میٹر کی. اس میٹر میں حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, یہ تمام لوگ شامل تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی جو مرضی آئے ہو. حضرت حسین نے فرمایا مجھے کوفہ کے لوگوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کوفہ آ جائیں. تمام بزرگوں نے کہا, تمام صحابہ نے کہا کہ اے نبی کے نواسے کوفہ میں مت جانا, کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا, آپ کے بھائی حضرت حسن کے قاتلانہ حملہ کیا. کوفیوں سے بڑا غدار کوئی نہیں, وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں لیکن وہ آپ کے بھی دشمن ہیں, آپ کے باپ کے بھی دشمن. یہ صحابہ نے روکا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ وجہ کی اتحاد انہوں نے فیصلہ کر لیا جانے کا. 12,000 خط لکھ کر عیسا کے لوگوں نے نواز رسول کو بلایا. حضرت حسین نے جانے سے پہلے مسلم رفیل کو بھیج دیا, اسایہ جات بھائی کو, جا کر حالات معلوم کرو. انہوں نے پہلے کاسب کے ذریعے اعلان کیا کہ ابھی میرے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے ہیں, حضرت حسین چل پڑے. راستے میں زخرف کے مقام پر پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسین نے فرمایا واپس چلیں. لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جگہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین چل پڑے, عیسا میں پہنچے. 12,000 خطوں کی بوریاں سواری پر آتی ہوئی ہیں. نواز کیا رسول نے عیسا کی جامع مسجد میں کہا او سلیمان ابن اشد, او کیا ابن اشد کہاں ہے؟ سلیمان خدائی کو کہاں ہے؟ یہ تم نے خط لکھا تو پھل پک گئے ہیں, آؤ ہم تمہارے ہاتھ سے بات کریں گے. اور اب تم کہاں چلے گئے ہو؟ میرے پیاباد بھائی کو تم نے ذرا کر ڈالا, آج تم کہاں ہو؟ 12,000 خط لکھنے والوں کہاں ہو؟ لیکن ان میں سے ایک آدمی بھی نواز رسول کی حمایت کرنے نہیں آ. جب دوسری نمازیں آئے تو بیٹے تھے, اور جب تیسری نماز میں اثر کی نماز میں سلام پھیرا تو کل 17 آدمی نواز رسول کے ساتھ تھے، کوئی آدمی ساتھ نہیں تھا. حضرت عثمان نے فرمایا اچھا مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے جاتا ہوں اور میں جا کر یزید کے سامنے اپنی شرطیں پیش کرتا ہوں، اگر اس نے میری شرطوں کو تسلیم کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر تسلیم نہ کیا تو پھر لڑتا ہوا مارا جاؤں گا. اور یہ بھی کہا کہ گورنر عثمان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں سرحدوں پہ چلا جاؤں، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنی حراست میں لے لیا. اور جب یہ یہاں قتل کرے عیسا کے لوگوں نے سمجھا کہ نواز رسول اگر یزید کے ہاتھ پر اگر یزید کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی اور یزید نے ان کی تمام شرطوں کو تسلیم کر لیا، یزید نے ان کی باتوں کو مان لیا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کون وارث ہوگا؟ چنانچہ انہوں نے ان کسانوں کے ساتھ ان فوجیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے میدان میں نواز رسول کو ذرا کر ڈالا، شہید کر ڈالا. میرے بھائیو 70-72 چھوٹے چھوٹے بچے اور کے چھوڑا، بلکہ تغمت کے بچوں کو نبی کی بیٹیوں کو جمع کروایا. آج پاکستان کا سنی جا کر سنی مولوی نمبر کو بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے چوکوں میں نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے، چوکوں میں تغمت کی بیٹیاں دوپٹ دے دی. کبھی اس ملا نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کے دوپٹہ اتر گیا، میری بیٹی کا دوپٹہ اتر گیا، میری بہن کا دوپٹہ اتر گیا. لیکن لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جناب نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے. میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ خاندان نبوت کو رشتے کرنے بلائے میں ذرا کر ڈالا گیا. وہ خیمے میں پردہ دار خاتون بیٹھی رہی، وہاں روتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں تھا. میرے بھائیو وہاں ان کو پیاسا بھی رکھا گیا، ان کو ذبح بھی کیا گیا، لیکن کوئی نبی کی بیٹی کوئی پیغمبر کی بچی بے پردہ ہو کر چوکوں سے نہیں آئی، بے پرد نہیں پھرتی رہی، ان کے دوپٹے نہیں مارے گئے. میرے بھائیو اتنا بڑا سانحہ دنیا میں ہوا، اب سوال یہ ہے کہ قتل کرنے والا کون تھا، قاتل کون تھا، بلانے والا کون تھا؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے. ہم یہ فیصلہ پیغمبر کے ان نوازوں سے پوچھتے ہیں، ان زخمیوں سے پوچھتے ہیں، حضرت علی کے بچوں سے پوچھتے ہیں، اور پوچھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ اے زین العابدین تو زخمی ہے، تجھے کس نے مارا، اے صغرا تجھے کس نے مارا، اے فاطمہ صغرا کس نے مارا، اے سکینہ تجھے کس نے مارا، اے فاطمہ تجھے کس نے مارا. تو جب حضرت عورتوں سے پوچھتے ہیں تو پھر شیعہ کی کتاب بہار الانوار میں اور جلائے الجنون میں ان کے خطبے موجود ہے کہ حضرت زین العابدین اور یہ سارا فاصلہ لگا ہوا جب کوفہ میں پہنچا اور کوفہ میں سواریوں پر سوار پہنچا، لٹا ہوا لوگ زخمی لوگ پہنچے تو کوفہ کی عورتیں رونے کے لیے باہر نکل آئیں. حضرت زینب نے خطبہ دیا تو کوفہ کے لوگوں تم غدار ہو، تم بے ایمان ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے، تم نے ہمیں خط لکھ کر بلایا، تم نے ہمیں دلیل کر ڈالا اور تم رسول اللہ کی اولاد کو ذبح کرتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آئی. اس کے بعد حضرت ام کلثوم نے خطبہ دیا اور کوفہ کے غداروں خاندان نبوت کو ذبح کرنے والوں کہ احمد کے دل اپنے نبی کو کیا جواب دے دے، اپنے پیغمبر کو کیا جواب دے دے. زین العابدین نے کہا اے مکارو کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، اے مکارو کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہمیں خط نہیں لکھا تھا. ام کلثوم نے محمل سے آواز دی اے میرے بھائی میری بات ہونے دے، مجھے ایک اور بات کرنے دے. جب رونے لگی تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا اے کوفہ کی عورتیں کیوں روتی روتی ہو، کیا تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو ذبح نہیں کیا، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو نہیں مارا، اب تم روتی ہو اور قیامت کے دن کیا جواب دو گے، علی کیا کہیں گے، رسول اللہ کیا کہیں گے کہ بچے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا. میرے بھائیو یہ وہ خطبہ ہے جو بہار الانوار کی پہلی جلد میں ملا باقر مدرسی نے نقل کیا، جلال العلوم میں ملا باقر مدرسی نے نقل کیا. یہ خطبہ بتائے گا کہ قاتل کون تھا، یہ خطبہ بتائے گا والا کون تھا، حق لکھنے والا کون. میرے بھائیوں میں کس کے دروازے سے خون تلاش کروں، میں کس کے دروازے سے جاؤں، کس سے پوچھو قتل کرنے والا کون تھا، جب شیعہ کی اپنی کتاب کہتی ہے کہ قتل کرنے والے کوفہ کے لوگ تھے اور پھر شیعہ میں ابھی بھی کوفہ کے لوگ تھے، تو بتاؤ قاتل کون ہو. کوئی دنیا کی عدالت فیصلہ کرے، اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنے فراڈ کیے گئے، اتنی بےمانی کی گئی کہ خود یہ قوم قتل کرنے والی ہے، پوری چودہ سو سال کے تینوں سے چھری مار. اور میں کہتا ہوں یہ چھری اپنی سزا کے طور پر مار، اور جس سینے میں ابھی بطور عمر کا بوجھ ہے اسی سینے پر چھری مار. حالانکہ دنیا کی کوئی قوم ابھی اپنے آپ کو نہیں مارتی، امریکہ میں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھری مارے اس پر مقدمہ لگاتا ہے، یہاں ایک بچے کے پاس چاقو ہے بازار میں جا رہا ہے تم پکڑ لیتے ہو تو اس پہ آپ کو نہیں مار دو، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی بات ہے تو بس محرم کو باقاعدہ چھری تیز کر کے ایک پورا گروہ بازار میں آ کر اپنے آپ کو چھری مارتا ہے، اور اس کو کوئی روکتا نہیں، بلکہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر سے اجازت طلب کی جاتی ہے اور ڈپٹی کمشنر سے لائسنس دیا جاتا ہے اس بات کا کہ دوسرے کے ساتھ ڈپٹی کمشنر صاحب ہم نے فلاں شاپ میں جا کر اپنے آپ کو چھری مار دی ہے، ہمارے لیے باقاعدہ پولیس کا پہرا لگا دیا جائے کہ کوئی شکایت صحابہ کا کارکن کہیں آ کر روک نہ دے، ہماری سزا میں کوئی کمی واقع نہ ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کے لیے بھی دعا کرو, لفافوں کے لیے بھی دعا کرو. ہاں ویسے نمائشیں دنیا میں بڑی دیکھی ہیں, پر لوگوں کی نمائش کا یہ مرتبہ ہوئی. لاہور میں نمائش علیحدہ ہوئی ہے, اسلام آباد میں علیحدہ ہوئی. پاکستان میں ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا ہے. میں کہتا ہوں پچھلے ابو بکر کو پاتھر لکھا, اس کو سجا دو, کہتے ہیں دھوکا بن جاتا ہے. اور تم اس کرسی کے لیے ملک کو دائیں پر لگا دو, تم ملک کے وفادار ہو. برکن نے تمہیں کہتی ہے چیف سیکٹری فلاں ہے, سلائی تمہیں کہتی ہے چیف سیکٹری فلاں ہے. دو چیف سیکٹری, دو آئی جی, دو وزیر اعظم, دو وزیر اعلیٰ, سبحان اللہ. ان کو لوٹا تو تم کیوں کہ تم نے ایک وزیر سے پوچھا کہ تمہیں لوٹا کیوں کہا جاتا. چھوٹا جی مجھے تو پتا نہیں, ایک اور ایم پی اے صاحب کرے تو دوسرے کا اس لیے کہا جاتا تو لوٹا گھومتا بڑی جلدی, بالکل نہیں گھومتا. کراچی چھپتے وقت والی نہ ہو تو اس کے وکیل کو مزہ نہیں ہوتا, ساری نا وکیل کو مزہ کہتے. ایسے زمین فروش نے تاریخ میں نہیں دیکھے, نئے نے نہیں بنے. ٹھیک ہے, جنم ہے وہ کہتا جی میں نے کہا ایک ایم پی اے سے کہا, میں نے کہا یار تم رات کو رات بدل گئے. کہ ہم کہاں بدل گئے, حکومت بدل گئی. ہم تو ہر حکومت کے ساتھ ہیں, جو حکومت آ گئے اس کے ساتھ ہے. ہماری کیا بس قسمت عزت کے ساتھ حکومت کی ہے تو حکومت بدل گئی. تمہارا چھوٹے لوگ, مفاد پرست لوگ, پلاٹوں کے بپاری, پلاٹوں کے پجاری, زمینوں کے پجاری, زمینوں کے بپاری, شرم نہیں آئی اس ملک پر قوم کی عزت تو گاؤں کے تمہیں لگا. صدر ہو, وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, پرویز رائے ہو, وہی ہو, بٹو ہو, نواز شریف ہو, صدر صاحب ہو, اس بے زمینی پر پوری قوم, ان کے پوری قوم مل کر ان کو ایک جگہ نہ بٹھا کر اتنے جوتے مارے, اتنی جگہ سے پیش کرائے, ان کو نہیں ملا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آج گورنر نے صاحب نے کیا کہا, جو وزیر اعلیٰ نواز شریف مقرر کرے گا اس کو میں چڑیا گھر میں بٹھا دوں. پھر وہ غلام حسین عجائب کا اسم بٹھا رہی ہے, ایسا بھی کبھی ہوا؟ اتنے پاگل ہو جائے تم کرسیوں پر ملک کی عزت تباہ کر لگا دوں. عدالتوں کے دروازے پہ, ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کو لوٹا کہاں گیا؟ اور ایم پی اے جس کو قوم منتخب کرتی ہے اور عزت طور پر گلے میں ہاتھ ڈالتی ہے, یہ قوم کا نمائندہ ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ایک لڑکا ایس ایس سی میں اچھے نمبر ہوتا تھا, وہ کہتا تھا ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کروں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا مجھے ڈاکٹر بن لینے دو, اگر تمہاری چمڑی نہ ہوئی ہڈی تو مجھے ڈاکٹر نہ کہنا. بالکل اسی طرح تھا کہ جب ان لوگ کا نمائندہ منتخب ہوتا ہے کہتے میں قوم کی خدمت کروں گا. یعنی کیا مطلب, تم مجھے منتخب ہونے دو, اگر تیری چمڑی نہ نکال لی تو مجھے نمبر نہ کہنا. ان شاء اللہ ایسی خدمت کروں گا تیری نمبر آ جائے. پاگل ہو کیا کہیں گے, ممبر کہاں گئے, بے زمین کہاں گئے؟ ایک نوٹا ایس کریم, ایس کریم کھاتا کیا لگایا گیا تھا. نوٹا شاپ میں ایس کریم کھا رہا تھا اور دکان کا آنے کا نوٹا ہی کدھر سے رہے ایسا ویسا ہی آنا تھا. تو نوٹا ایس کریم کھا کر میں بتا رہا ہوں نوٹا کا ایس کریم ہوگی. اللہ تعالیٰ ملک کو بچائے, اس ملک کی حفاظت کرے اور بے زمین لوگوں سے اس قوم اور ملک کو بچائے. پوچھو ماشاء اللہ یہ آخر کا جانا ہوں گے.
آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ, مدنی ریکارڈنگ سینٹر, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی ایریا, نر